ये आपने जो अजम का फितना कहा, तो क्या जो यानी 1400 साल से ये सारी चली आ रही है किरात, और सारे पढ़ते हैं,
तवातुर का
कभी
मानते हैं, लेकिन जो रिवायात किरात मुतवातिर है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है।
जो अहले इल्म है जिन्होंने काम किया है किरात के ऊपर, उन्होंने बिलाखिर इसका एतराफ़ कर लिया है कि ये सब अखबार हाथ हैं। यानी ये चीज़ तो एक चलती हुई बात है जो लोग कह देते हैं। मैंने इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर दी है। किरात का इख्तलाफ के उन्वान से मेरा मजमून मेरी किताब मकामात में छपा हुआ मौजूद है, उसमें
आप
आप
किसी का
देख
हवाला दे
सकते
सकते
हैं।
हैं जिसने इसको अखबार हाथ कहा हो?
सबसे बड़ा आदमी तो जजरी है। यानी उन्होंने तो बल्कि यहाँ तक कह दिया कि मैं एक ज़माने में ये ख्याल रखता था, लेकिन तहकीक के बाद यही बात बात।
अलामा सयुती अलितकान में और इमाम बदरुद्दीन वो अलबुरहान में लिख रहे हैं, वाज़ इनकरात को लिख रहे हैं, नकल कर रहे हैं, हम उन पे एतबार करें। आपकी बात पे उससे हटके, कुरान मजीद आपके नज़दीक महफूज है?
इसमें कोई शक ही नहीं, बिल्कुल महफूज।
एक किरात के अलावा दूसरे किरात जो आप कहते हैं वो फितना है, जिन ममालिक में दूसरी किरात इमाम वर्ष की जो किरात पढ़ी जाती है, मराकश में, ट्यूनिस में, लीबिया में, वहाँ कुरान अल्लाह ताला महफूज नहीं कर सका?
मेरी ये बात भी ठीक तरह से बयान नहीं की गई किस चीज़ को मैंने फितना कहा है। देखिए, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों ने आपकी निस्बत से बातें बयान करना शुरू की। वो बातें कुरान मजीद के बारे में भी बयान की गई, वो बातें रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफ़ीम व तवीन के बारे में भी बयान की गई। क्या आप इस बात का इनकार करते हैं कि जो कुछ बयान किया गया वो बिल्कुल महफूज हम तक पहुँच गया?
इस फितने में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला मुबतला रहे हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला मुबतला रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की हदीस है फरमाया कि
इजाज़त
कुरान
दीजिए कि मैं
सीखना है,
अपनी बात
एक मिनट,
मुकम्मल करूँ।
इस तकरुल कुरान, अगर आपने कुरान सीखना है तो अब्दुल्ला बिन मसूद से सीखें। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि कुरान 7 हरूफ पर नाजिल हुआ है। आपका फिर मतलब ये हुआ कि जो एक किरात है उसके अलावा दूसरी किरात को मानने वाले इस फितने में मुबतला रहे हैं, और सहाबा भी इसी फितने
ना
का
आपने
हिस्सा रहे हैं।
मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं अपनी बात मुकम्मल
जी
करूं।
बिल्कुल,
देखिए, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए तो आपके बारे में बहुत सी बातें बयान की गईं। यानी आपके उसवे हसना से मुतल्लक, आपकी तफ़ीम तवीन के बारे में, ये जो कुछ बयान हुआ है इसको हम हदीस के ज़खीरे के तौर पर देखते हैं। हमारे मुहद्दिसीन ने क्यों इसको छानने फटकने की कोशिश की? इसीलिए कि ये सारा का सारा महफूज तौर पर नहीं पहुँचा। यानी इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ हो गई, रवायत बिलमाना ने बहुत से मसले पैदा कर दिए, लोगों ने बहुत सी रवायतें वज़ा करके उसमें शामिल कर दी, मौजूआत के बहुत बड़े बड़े मजमूए मौजूद हैं, यहाँ तक कि बड़ी खूबसूरत बातें रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बयान कर दी गई जो आपने नहीं कही थी, जिनको हम लालहिल मसनुआ कहते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें मौजूद थी। सवाल ये है कि ये क्या चीज़ है जब लोग वज़ा कर रहे थे, जब इस तरह की चीज़ें शामिल कर रहे थे, ये है जिसको मैंने फितना अजम के बाकियात कहा है। यानी जिस वक्त इस्लाम फैला, उसकी दावत फैली, तो बहुत से गिरोह पैदा हुए जिन्होंने ये कोशिश की कि वो इस्लाम के चश्मे साफ़ी को गदला करें। वो कुरान पर भी हमलावर हुए, वो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से रवायात पर भी हमलावर हुए, इसको मैंने कहा है। बल्कि उसी मजमून में ये बयान किया है कि ये कैसे मुमकिन हुआ, और फिर बड़ी तफसील के साथ ये बताया है कि असल में अर्ज़ा अखीरा से पहले की किरातें मौजूद थीं, उनकी निस्बत गलत नहीं है, वो कोई फितना अजम नहीं है, लेकिन बाद के ज़मानों में लोगों ने उसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें शामिल कर दीं, यानि मौजूआत का इतना बड़ा ज़खीरा उसमें शामिल हो गया कि फिर उसके बाद ये आपके इलम में है कि वो सैकड़ों की तादाद में किरातें बन गईं। तो ये सारी तफसील मैंने उसमें बयान की है। असल में लोग क्या करते हैं, वो कोई एक जुमला पकड़ लेते हैं, ना उसका सियाक देखते हैं, ना उसका सबाक देखते हैं। मैंने मुसलमानों के पूरे इल्म और उनकी काविश के बारे में ये नहीं कहा। मैं तो जो हदीस का इल्म है, यानी जिसमें हमारे मुहद्दिसीन ने बड़ी मेहनत करके रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक इस तारीखी रिकॉर्ड को जमा किया है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों का काबिल फ़ख्र सरमाया समझता हूँ। मेरी राय यह है कि अगर मुसलमानों के उलूम में किसी चीज़ को मुमताज़ तरीन जगह हासिल होनी चाहिए तो वो यही इल्म है। बहुत बेमिसाल इल्म है, दुनिया की पूरी तारीख में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलती कि इस तरीके से किसी शख्सियत के अकवाल अफ़ाल तारीखी रिकॉर्ड को महफूज किया गया हो, इस तरीके से उसकी छान फटक की गई हो, ऐसे उम्दा उसूल बनाकर ये देखा गया हो। चुनाचे मैंने खराज तहसीन पेश किया अपनी किताब में कि मुहद्दिसीन के उसूल ऐसे कामिल हैं कि उनमें कोई मामूली दर्जे की तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। تو اس وجہ سے یہ جو بات بیان کی گئی ہے فتنہ اعظم جو کہا گیا ہے یہ خاص پس منظر میں بات بیان کی گئی ہے, یہ مسلمانوں کے پورے علم کے بارے میں نہیں ہے. ارشاد آپ فرمائیے.
میرا سوال جو بنیادی تھا کہ جہاں یہ قرات پڑھی جا رہی ہے, جہاں یہ قرات چھپ رہی ہے قرآن کے نام پر, وہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ قرآن محفوظ نہیں رہا.
میں نے پوری تاریخ اس کی بیان کر دی ہے کہ قرآن مجید جس طریقے سے مسلمانوں کے تواتر سے منتقل ہوا ہے, اجماع سے منتقل ہوا ہے, اسی طرح اس کے بارے میں اخبار احاد بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منتقل ہونی شروع ہو گئیں. ان اخبار احاد کو قبول کیا جائے یا رد کیا جائے؟ بخاری میں روایت موجود ہے کہ خود سیدنا عمر بن الخطاب کے سامنے ایک جلیل القدر صحابی نے اصرار کیا کہ میں اس سے پہلے کی قرات پڑھوں گا. انہوں نے کہا نہیں, عرضہ اخیرہ کے بعد ہم قبول نہیں کریں گے. میرا جواب بھی وہی ہے کہ عرضہ اخیرہ کی قرات کے اوپر قرآن متواتر اس وقت رائج ہو چکا ہے, ساری دنیا میں رائج ہو چکا ہے. اس کے سوا اگر کہیں کوئی قرات پڑھی جا رہی ہے تو بہت معذرت کے ساتھ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا.
یہی تو اس کی ایک پوری تاریخ ہے. مطلب یہ کہ قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکی. آپ کریں یا نہ کریں ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھی ہم نے قرآن, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. کیا اللہ قرآن کی حفاظت نہیں کر سکا؟ میرا سوال یہ.
حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں کوئی آدمی کو دوسری بات نہیں کہہ سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا وہ ہمارے پاس بالکل محفوظ شکل میں موجود ہے. وہ موجود ہے, پہنچ گیا ہے. اس کی حفاظت تو ایسے غیر معمولی ذرائع سے ہوئی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا
کہ دنیا کا ایک کونا اس تک قرآن پہنچ نہیں سکا. اس غیر معمولی
سب کو پہنچا ہے. یعنی دیکھیے, بعض موقعوں کے اوپر جو اخبار احاد پر مبنی چیزیں تھیں اس کو وہاں ایک قاضی صاحب نے اپنے فتوے سے نافذ کر دیا. ان کے پاس اس وقت اقتدار بھی تھا, اس وجہ سے وہاں زیادہ رواج اس کا ہو گیا. اور ہمارے مدرسوں میں بھی اخبار احاد کی بنا پر جو قرات بیان کی جاتی ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں, پڑھائی جاتی ہیں. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں, اس طرح ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ سنت کیسے منتقل ہوئی ہے, تو وہ بتائیں گے کہ سنت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جو نقل القافہ عن القافہ کے طریقے پر بیان ہوا ہے کچھ اخبار احاد سے. قرآن مجید کے بارے میں بھی یہی صورتحال ہے. یعنی قرآن مجید نقل متواتر سے ہم تک پہنچا ہے, مسلمانوں کے اجماع سے پہنچا ہے, ساری دنیا میں وہ ایک ہی قرآن ہے جو رائج ہے, ہم سب اسی کو پڑھتے ہیں. جاوا سماٹرا میں بھی مسلمان اسی کو لے کر گئے تھے, ہندوستان میں بھی وہی آیا. البتہ بعض جگہوں پر قرآن سے متعلق اخبار احاد کو بھی قبولیت حاصل ہوئی ہے. وہ قبولیت موجود ہے, مدرسوں میں موجود ہے, پڑھا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے. ایک قاضی صاحب نے تیسری چوتھی صدی میں اس کو قانون سے نافذ بھی کر دیا, اس لیے زیادہ شیوع بھی ہو گیا. چھوٹی چھوٹی جگہوں پر آپ کو یہ چیزیں اب بھی مل سکتی ہیں. تو جس طریقے سے اخبار احاد کی بنا پر ہم نے اپنی بہت سی چیزیں مرتب کر رکھی ہوئی ہیں, ایسے ہی قرآن کے بارے میں بھی ہے. اس میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا قرآن مجید کا یہ دونوں طرح کا منتقل ہونا بیک وقت قبول کیا جائے گا, یا اس میں سے ایک کو قبول کیا جائے گا ایک کو قبول نہیں کیا جائے گا. میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے, اس کے دلائل دے دیے ہیں. کوئی دوسرا شخص کوئی دوسری رائے.
سوال کی بات یہ ہے کہ جس روایت کو آپ ٹھیک مان رہے ہیں اس کا جو قاری ہے امام اعظم وہ بھی اجمی ہے, اس کا جو راوی ہے وہ بھی آگے امام حافظ وہ بھی آگے اجمی ہے.
کس روایت کی آپ بات کر رہے ہیں؟
کہ بھی ایک قرات جو قرات عامہ جسے آپ کہتے ہیں اس کا راوی بھی اجمی ہے.
نہیں, میں نے تو کسی راوی کی قرات کی بنیاد پر نہیں, یہ قرآن مجید شائع و ضائع ہے. یعنی اس پوری امت کے اندر شائع و ضائع ہے. یہی قرآن ہمیشہ مسلمان پڑھتے رہے ہیں, اسی قرآن کو انہوں نے ہمیشہ منتقل کیا ہے. لیکن اس قرآن کے بارے میں اخبار احاد کے ذریعے سے بعض قراتیں بھی نقل ہوئی ہیں. جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ کی روایات آپ کو اخبار احاد کی صورت میں ملتی ہیں, قرآن کے بارے میں بھی یہ چیز ملتی ہے. عرضہ اخیرہ سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے لوگوں نے قرآن سیکھا تھا, بہت سے لوگ اس کو سیکھنے بعد چلے گئے, بہت سے لوگوں کے پاس وہ لکھا ہوا بھی موجود تھا. وہ اب بھی کہیں تحقیق ہو تو شاید کوئی نسخہ مل جائے آپ کو. اس کو مسلمانوں نے بعد میں اپنے ہاں شائع و ضائع نہیں رکھا, اس لیے کہ عرضہ اخیرہ کی قرات کے بعد قرآن کو نئی ترتیب دے دی گئی. جہاں کسی چیز کو ترک کرنا تھا ترک کر دیا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی. وہ حفاظت بہت کمال کے ساتھ ہوئی ہے. البتہ اخبار احاد کو کیا مٹا ڈالا جائے, وہ موجود رہیں گے, ان پر گفتگو ہوتی رہے گی, بحث بھی ہوتی رہے گی. تو یہ اخبار احاد ہیں جن کو کسی چھوٹے علاقے میں یا علماء کے ہاں شیوع حاصل ہو گیا ہے. اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے علمی لحاظ سے کہ ان اخبار احاد کو کیا رد کر دیا جائے. تو میں نے ایک مضمون لکھ کے اس میں یہ بتایا ہے کہ ہم اگر اس کو قبول نہیں کر رہے تو ہمارے پاس اس میں قرآن کی نص موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا ہے کہ عرضہ اخیرہ کی قرات کے بعد فتب قرآنہ, اب اسی قرات کی پیروی کی جائے گی. ایک دوسرا آدمی اس کو نہیں تسلیم کرتا، وہ کہتا نہیں اس کو بھی باقی رکھا جائے گا۔ تو یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید غائب ہو گیا ہے، سوال یہ ہے کیا قرآن مجید کی اس متواتر قرات کے ساتھ اخبار احاد کے ذریعے سے ملنے والی قراتوں کو بھی قبول کیا جائے گا یا نہیں قبول کیا جائے گا۔ محدثین نے جو طریقہ اختیار کیا، کچھ معیارات بنا دیے ہیں، علماء قرات نے بھی اسی طریقے سے معیارات بنائے ہیں۔ ظاہر اخبار احادی کے بارے میں یہ ضرورت پیش آتی ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی روایت ہمارے پاس قرات کی آتی ہے اور وہ سند کے لحاظ سے صحیح ہے، عربیت کے مطابق ہے، مصحف کا متن اس کو قبول کرتا ہے، تو ان تین معیارات پر پرکھنے کے بعد ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ یہ بات خود بتا رہی ہے کہ ان قراتوں کی نوعیت کیا ہے۔ تو جو جلیل القدر محققین ہیں، اس فن کے ائمہ ہیں، وہ ان کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں۔ یہ بات لوگوں میں اصل میں عام ہو گئی ہوئی ہے کہ یہ کوئی متواتر قرات ہیں، یہ سب اخبار احاد ہیں۔ اخبار احاد کے بارے میں یہ بحث ہمیشہ ہوگی کہ اس کو کہاں قبول کیا جائے گا، کہاں رد کیا جائے گا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ فضائل کے معاملے میں مثال کے طور پر ہمارے محدثین نے نرمی کا طریقہ اختیار کیا، احکام کے بارے میں سختی کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ سند کی تحقیق کے بارے میں بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سے محققین ایسے ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے یہ کچھ متساہل ہیں، بعض کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ کچھ متشدد ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات رہیں گے۔ خود آپ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات بیان کرنی ہے، اس میں صحابہ کرام کے رویے کیا ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق، ان سے بڑھ کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کون ہوگا؟ پہلے دن ایمان لائے، ہمیشہ ساتھ رہے۔ خود حضور نے فرمایا کہ میں نے سب سے بڑھ کر اگر کسی کے مال سے فائدہ اٹھایا تو وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ غار میں وہ ساتھ، گھر ان کے آپ کا آنا جانا ہے۔ بعد میں بھی آپ روایتوں کو پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو آپ فرماتے ہیں میں فلاں جگہ گیا، ابو بکر میرے ساتھ تھے، فلاں جگہ گیا، عمر میرے ساتھ تھے، انہوں نے بعد میں آپ کی جانشینی کی۔ اتنا بڑا عرصہ گزارنے کے باوجود وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کی نسبت سے اس طرح کی باتیں بیان کریں۔ چنانچہ مسند احمد بن حنبل میں جہاں صحابہ کے لحاظ سے روایات اخذ کی گئی ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ اس کی تعداد کیا ہے، یعنی اگر مقررات کو شامل کر لیں تو کوئی 70-72 کے قریب روایات ہیں جو ان سے ملی ہیں ہم کو۔ اس کے بالکل برخلاف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی مان لائے ہیں، اور روایات کا ذخیرہ ذرا دیکھ لیجئے۔ تو یہ مختلف رویے رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ رویہ ہے کہ کیا اخبار احاد سے جو قرآن مجید کی چیزیں ملی ہیں ان کو ہم قبول کریں گے، عام طور پر قبولیت کا فیصلہ کیا گیا ہے، یا رد کر دیں گے اور قرآن متواتر ہی پر انحصار کریں گے۔ ہمارا نقطہ نظر دوسرا ہے، اور ہم قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی جب یہ کہہ دیا کہ فتب قرآنہ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اپنے مضمون میں یہ بتا دیا ہے کہ بین ہی اسی اصول پر سیدنا عمر بن الخطاب نے ایک جلیل القدر صحابی کی قرات رد کر دی۔ تو یہ علم کی دنیا کی چیزیں ہیں، چونکہ لوگ ان سے واقف نہیں ہیں تو وہ ایسی کوئی بات سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد افسانہ بنا لیتے ہیں۔
تو آپ سے پہلے بھی کسی نے کیا کہا ہے کہ یہ کوئی قرات نہیں ہے، صرف یہی قرات ہے؟
ہمارے ہاں عام طور پر اخبار احاد کی بنیاد پر جو چیزیں ملتی ہیں ان کی قبولیت کا رجحان رہا ہے۔ مدرسہ فراہی میں آ کے یہ سوال پہلی مرتبہ اس لیے پیدا ہوا کہ قرآن مجید کی اس حیثیت کو دوبارہ لوگوں کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ حکم ہے، وہ الحق ہے، وہ میزان ہے، وہ فیصلہ کن اتھارٹی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر اگر اخبار احاد کی بنیاد پر بھی قرآن پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ کیسی اتھارٹی ہوگا، کیسے فرقان ہوگا؟ ہمارے ہاں یہ بحث اس ذیل میں ہوتی ہے، یعنی اس ضمن میں یہ بحث اٹھی ہے، یوں نہیں ہے کہ کوئی شوق ہے کسی کو یہ بحث کر ڈالے۔
تو یہ سلسلہ ٹوٹا کب تھا کہ دوبارہ یاد کروانا پڑا کہ یہ حکم ہے؟
علم کی دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بدقسمتی سے ٹوٹی بھی ہیں۔ یعنی قرآن مجید کو کیسے سمجھنا ہے، اس کو کیا حیثیت دینی ہے، اس کو کہاں رکھنا ہے، ایک اس کے بارے میں اصولی آ رہا ہے، اور ایک چیز یہ کہ ہمارا طرز عمل کیا رہا ہے۔ یعنی کیا ہمارے علم میں فی الواقع قرآن مجید کو یہی حیثیت حاصل ہے؟ اگر آپ دیانتدارانہ طریقے سے مطالعہ کریں، یہ بتدریج ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک رویہ تھا، تابعین کے زمانے میں ایک رویہ تھا۔ علم جب منظم ہو گیا تو بہت سی چیزیں اصول میں طے ہو گئیں، مکاتب فکر بن گئے، پھر بالکل مختلف رویہ۔ آپ دیکھیے شاہ ولی اللہ اس کا ماتم کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے آپ قرآن و حدیث پیش کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے امام کی بات مانیں گے۔ تو یہ رویے اس طرح بتدریج پیدا ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر آپ کسی خاص دور کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ افراد ہیں، ماننے والے لوگ ہیں، نہ ماننے والے لوگ ہیں، وہ مختلف رویے اختیار کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے معاملے میں جو رویہ ہمارے ہاں اختیار کیا گیا ہے، وہ رویہ کم و بیش یہی بن گیا۔ کہ اب ہم نے اصل میں اسال ثوابی کے لیے اس کو پڑھنا ہے، علوم مرتب ہو گئے ہیں، صوفیہ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو تزکیہ نفس کے لیے کیا کرنا ہے، اور فقہا نے یہ بتا دیا ہے کہ دین اور شریعت کے احکام کیا ہیں، تو قرآن کی یہ حیثیت اگر آپ بھی دیانتداری سے غور کریں تو اب مدرسوں میں باقی نہیں ہے کہ آپ اس کی روشنی میں اس سب کچھ کا جائزہ لیں گے۔ یہ جائزہ لینے کا کام جب بھی دوبارہ کیا جائے گا اس کے بارے میں وہی رد عمل پیدا ہوگا جو ہمارے کام کے بارے میں اس وقت ہو رہا ہے۔
میں تو کہتا ہوں کہ اسلامی حکومت ہوتی نا تو آپ کو قید کی سزا تو کم ہے، تو آپ خود یعنی وہ اعلیٰ سزا ملنی چاہیے تھی جو آپ نے قرآن مجید کے ساتھ حشر کیا ہے۔
اور یہ آپ کا مسئلہ بھی ہے، آپ جو اصول آپ بیان کرتے ہیں اس کا اس پہ عمل نہیں کرتے۔